بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 اپریل 2006 مسجد جامع القرآن, قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف, واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء, فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات, آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے, اور آج کل آپ کے علم میں ہے کہ میلاد النبی کے حوالے سے 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تاریخ وصال تو ہے ہی, ایک رائے یہ ہے کہ تاریخ ولادت بھی یہ ہے, اسی کی نسبت سے میلاد النبی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. بہرکیف ان دنوں میں سیرت کی محافل منعقد ہوتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو عصمت کے پہلو ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے, آپ کے مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے, اور واقعتاً ہر شخص چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت, ایک جذباتی وابستگی رکھتا ہے, تو وہ یہی کچھ سننا چاہتا بھی ہے ان دنوں میں فطری طور پر. اسی اعتبار سے میں نے سوچا کہ آج کے جمعے میں بھی گفتگو ہو تو اسی موضوع پر ہو. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم جان سکتے ہو, اس کا ادراک کر سکتے ہو, اس کو ناپ تول سکتے ہو, تو یہ بات ناممکن. عظمت کو جاننے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو اس لیول کا ہو یا اس سے اوپر ہو, اور وہ جان سکے کہ ہاں اس کی لمٹس کیا ہے عظمت کی, اور اس کا مقام کیا ہے, اس کی حدود کیا ہے, اس کی وسعت کتنی ہے. ہمارے لیے تو ممکن ہے نہیں. چنانچہ وہ جو کسی نے کہا درست کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام, سب سے زیادہ عظمت والی کوئی شخصیت ہے تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ہمارے لیے پناہ گاہ ہے. لیکن ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالی نے جو واقعی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام کیا ہے, وہ ذات تو جاننے والی ہے. اس نے آپ کی عصمت کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کیا ہے اس بابرکت کلام میں، اور ان کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو بات قریب پہنچتی ہے. وہ سب سے زیادہ مناسب ذریعہ ہوگا، طریقہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کا خود قرآن مجید کے ذریعے سے. چنانچہ ایک مقام سورہ انبیاء کی آخری رکوع کی وہ آیت بڑی معروف ہے، سب جانتے ہیں، سب کو یاد بھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا رسول بنا کر مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ سرٹیفکیٹ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، جہان والوں کے لیے رحمت. اب اس میں بھی اشارہ یہ ہے ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، کس کس پہلو سے رحمت. آپ کی ذات اپنی جگہ انسانوں کے لیے رحمت تھی، آپ کا پیغام جو ہے پیغام ہدایت وہ تمام نوع انسانی کے لیے رحمت ہے، آپ نے جو دین اور نظام دیا نظام عدل اجتماعی وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، آپ نے جو ہدایت آپ کے ذریعے آئی ہے نوع انسانی کے ہر طبقے کے لیے، ہاں وہ بڑے سے بڑا فلسفی ہو، مفکر ہو، دانشور ہو، یا ایک عام انسان ہو، محنت کش ہو، مزدور ہو، ہر ایک کے لیے ہدایت کا پورا سامان جس میں تسلی اور تشفی ہو جائے آخری درجے میں، اور اندر ایک اطمینان ہو جائے کہ ہاں جو کچھ میں جاننا چاہتا تھا میں نے جان لیا، بات کھل گئی، اس پہلو سے بھی رحمت. تو کون کون سا پہلو ہے کہ جو آپ گنوائیں گے؟ چنانچہ اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی قدر وضاحت ہے جو خود اللہ تعالی نے فرما دی ہے سورہ آراف، اور بعض اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے، نوع انسانی کے لیے، پوری بنی نوع آدم کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے. سورہ آراف کی آیات جو ہے اس میں پس منظر میں ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ سورہ آراف میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا بڑا مفصل تذکرہ ہے، سات آٹھ رکوعوں میں مسلسل. اسی کے آخری حصے میں ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے اجتماعی استغفار کیا. استغفار کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اس کا بھی ذکر موجود ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، سب کے علم میں ہے کہ جب کوہ طور پر بلائے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات کی الواح ان کو ملنی تھی اللہ کی طرف سے شریعت، 40 روز کے لیے وہ قوم سے غیر حاضر ہو گئے اور چلے گئے کوہ طور پر. پیچھے سے قوم کے ایک طبقے نے بچڑا بنا کر، بچڑا بنانے والا تو سامری جادوگر تھا، سونے کے جو زیورات تھے انہیں ڈھال کر اس نے ایک بچڑے کی مورت اس سے بنا لی، اور اس میں کچھ ہوا کا گزر ایسا ہوتا تھا کہ آواز بھی نکلتی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، اور قوم کا ایک خاصا قابل ذکر طبقہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گیا، انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی. بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم. چنانچہ اس پر جو سزا دی گئی اس کا ذکر بھی قرآن میں تفصیلی ہے، بڑی سخت سزا دی گئی تھی. کہا گیا کہ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے انہی کے عزیز اور رشتے دار انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر، اس سے کم تر سزا نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد بھی پھر اجتماعی استغفار کے لیے قوم کے 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، سورہ آراف میں اس کا تفصیلی ذکر. وہاں اللہ سے استغفار بھی کیا، مغفرت کی دعائیں ہوئی، اور بھی دعائیں ہوئی، انہی میں ایک دعا یہ ہے، فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنات، بھلائیاں، خیر، خوبی لکھ دے، مقدر کر دے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر اور خوبی اور بھلائی مقدر فرما دے. انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیری ہی خدمت میں حاضر ہیں، تجھ سے ہی درخواست گزار رہے، تمام گناہوں سے تائب ہو کر ہم تیرے صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں. یہ دعا کم و بیش وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تلقین فرمائی، بہت جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مضمون ایک ہی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. تو فرمایا واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر. قال عذابی اصیب به من نشاء، جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ جو میرا عذاب ہے میں پہنچاؤں گا، مسلط کروں گا جس پر چاہوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، لیکن اپنے قاعدہ، اپنی سنت، اپنا ضابطہ بھی اس نے آسمانی ہدایت کے ذریعے واضح کر دیا کہ کون لوگ ہیں کہ جو میرے عذاب کے مستحق ہوں گے. جو اللہ کی نافرمانی کریں، جرائم کا ارتکاب کریں، اللہ سے بغاوت کا رستہ اختیار کریں، اللہ کے سب سے بڑے باغی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں اور اس کے نقش قدم پر چلیں شیطان کے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں اور میں جس کو چاہوں گا عذاب پہنچاؤں گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر شے کو محیط ہے، اس کی وسعت جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہمہ گیر ہے، ہر شے پر حاوی ہے. اب اس کا جو مفہوم بیان ہوا ہے، مفسرین نے اس کو جس انداز سے دیا کہ ظاہر بات ہے مجرم بھی انسانوں میں سے ہی ہے، سرکش بھی انسانوں میں سے ہی ہے، تو کیا اللہ کی رحمت ان پر بھی محیط ہے اسی طریقے سے؟ تو اس کی وضاحت قرآن مجید میں اور جگہ پر ہے کہ فَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اے نبی، اگر یہ آپ کی تکذیب کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تو بڑی وسعت رکھتا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن مجرموں سے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکے گا، رحمت اپنی جگہ ہے، اور جو عذاب کے مستحق ہیں، جنہوں نے خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا ہے، وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے تو کہا ہے کہ میرا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہو، استغفار کرو، آؤ میرا دامن رحمت تھام لو. کوئی خود ہی تھامنا چاہے تو اب کیا ہو سکتا، جو خود طے کر لے کہ مجھے محروم رہنا ہے اس رحمت سے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کا عذاب جو ہے پھر پھیرا نہیں جا سکے گا ایسے ظالموں سے. یہ آیات پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ حدیث آئی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مؤمن یدخل الجنہ الا من ابا، ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے. یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے چونکانے کا، کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص انکار کرے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ ایسا کون ہوگا کہ جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو جواب سنیے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی، ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، فقد ابا، تو گویا اس نے خود ہی انکار کر دیا جنت میں داخلے سے. تو یہ ہے اصل بات، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو حاوی ہے، محیط ہے، اس پر چھائی ہوئی ہے. فسأكتبها للذين يتقون، لیکن ساتھ ہی ایک بات فرمائی اللہ نے اور مفسرین نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے. وہ خاص رحمت وہ رحمت کامل وہ کن لوگوں کے حصے میں آئے گی اس کا ذکر آگے ہو رہا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا میں اس رحمت خاص کو لکھ رکھوں گا کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ لوگ کے جو تقوی اختیار کریں گے, جو دنیا میں واقعی اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے, حقوق اللہ بھی ادا کریں گے حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھیں گے. اب یہاں تک بھی بات آ رہی ہے کہ تمام شریعت میں یہی احکامات ہیں, وہ یہودی ہوں حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں, وہاں بھی تقویٰ کی تعلیم ہے, وہاں بھی حقوق العباد ہیں حقوق اللہ ہے, تو رحمت خاص گویا سب کے لیے ہو گئی. لیکن اگلے الفاظ آ رہے ہیں, ایک شرط اور آئی, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے یقین کرنے والے ہوں گے. اور اس سے کیا مراد ہے؟ تمام آیات پر, تمام آسمانی کتابوں پر اللہ کی جانب سے نوع انسانی کو دی گئی ہدایت کے تمام ایڈیشنز, اور اس میں سب سے کامل ایڈیشن یہ قرآن مجید. وہ لوگ کے جو تقوی اختیار کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ رکھیں گے اور ہماری تمام آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے. اور وہ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ کے جو میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, اللہ کی رحمت ویسے تو عام ہے لیکن رحمت خاص ان کے لیے ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں, ان کا اتباع کرنے والے ہیں. اب اگر پہلے سے کوئی یہودی تھا اور وہ اس دور میں پیدا ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے, وہ اب آن حضور پر ایمان لائے گا تو اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا. کوئی عیسائی تھا وہ بھی اس سے محروم نہیں ہے, وہ اب اس وقت عیسائی جو ہے وہ اس رحمت خاص کا حصہ بن سکتے ہیں, مستحق بن سکتے ہیں. ایک ہی شرط ہے, والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم تمام آیات پر, تمام آسمانی کتابوں پر بشمول قرآن کے جو ایمان لائیں اور رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. رحمت خاص ان کے لیے. لیکن نفس اتباع سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی. اس وضاحت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی مختلف شانیں ہیں, امتیازی اوصاف ہیں, جو ڈائمنشنز ہیں, ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے تو ان کی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا, الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل یہ رسول نبی امی جو ہے یہ کوئی اچانک نہیں آ جائے گا کہ کسی کو معلوم نہ ہو, وہ اس کا ذکر پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. بلکہ جو الفاظ ہیں وہ تو یہ کہ ان کو موجود پائیں گے تورات اور انجیل میں, جا بجا ان کی پیشن گوئیاں, جا بجا ان کا ذکر. اور آسمانی کتابوں میں, سابقہ آسمانی کتابوں میں سب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے, پیشن گوئیاں ہیں, تفصیلات ہیں. اور اگرچہ تحریف کی گئی ہے بہت بڑے پیمانے پر, اس وقت تورات اور انجیل جو ہے اپنی اصل حالت میں نہیں ہے, یہ سب کو معلوم ہے. اپنی اصل اس زبان میں کوئی ایک نسخہ نہیں ہے جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھی, ان کا تو تاریخی تسلسل جڑتا ہی نہیں ہے پیچھے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ تو اللہ نے نہ بتایا ہوتا کہ تورات حضرت موسیٰ پر ہم نے نازل کی تھی اور انجیل ہم نے نازل کی تھی, تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جاننے کا. لیکن اتنی تحریفوں کے بعد بھی ابھی بھی جا بجا اشارات موجود ہیں, اور اس پر بڑا کام کیا ہے علماء نے, محققین نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں, آپ کی بشارت, آپ کی آمد کی خبریں تمام سابقہ رسول نبی دیتے آئے, آسمانی کتابوں میں موجود رہی. حاصل انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، وہ معروف کا حکم دے گا اور منکرات سے منع کرے گا، روکے گا۔ بظاہر بڑی سادہ سی بات ہے، ہر نبی ہر رسول یہی کام کرتا رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتا رہا، خیر کی بات تلقین کرتا رہا، منکرات سے، معاصی سے، گناہوں سے باز رکھتا رہا، منع کرتا رہا۔ یہاں کون سی خاص بات ہے؟ یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، یہ منکر اور معروف، خیر اور شر کی بحث بہت پرانی ہے، لیکن اس میں جو آخری اور ابدی اور کامل فیصلہ ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا، آپ کے ذریعے ہوگا، اور جس چیز کو آپ نے جس کا حکم دے دیا وہی معروف ہے، وہی خیر ہے، جس سے آپ نے منع کر دیا وہی شر ہے، وہی منکر ہے، وہ معیار بن کر آئیں گے۔ اور اس چیپٹر کو جو اس ابھی تک کھلا ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے فلسفہ اخلاق میں بڑی بحث ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی ہے کیا، خیر اور شر اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے کوئی ابدی ویلیوز ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیپٹر کو کلوز کر دیں گے۔ آپ خیر اور شر کا جاننے والا، جس نے ہمیں پیدا کیا وہی جانتا ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے، کون سا معاملہ ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، عسى ان تحبوا شيئا وهو خير شر لكم، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو مکروہ جانو، ناگوار سمجھو، اس کو برا تمہیں لگے وہ چیز، وہ شے، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اس باب کا جو آخری فیصلہ اس چیپٹر کے حوالے سے، کہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر کے جائیں گے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر، اور وہ فیصلہ کیا ہے، خود قرآن مجید میں آ گیا، ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اس کو تھام لو، وما نهاکم عنه فانتهوا، جس سے وہ روک دے بعد آ جاؤ، جو عطا کرے اسے تھام لو کہ وہی خیر ہے، وہی معروف ہے، اور جس سے روک دے بس سمجھ لو کہ یہ منکر ہے، اس میں تمہارے لیے شر ہی شر، لہذا اسے بعد آ جاؤ۔ اپنی ذات میں وہ معیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام دے کر بھیجے گا۔ چنانچہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی سے پوچھے آپ نے جو اس بات کا حکم دیا تو کیا اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، کیا قرآن میں کوئی واضح حکم آیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، کسی کو حق حاصل نہیں۔ اس رسول کو اللہ نے یہ مقام دے کر بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، یأمرهم بالمعروف، جس شے کا اس نے حکم دیا وہ معروف، بات ختم، جس چیز سے روک دیا وہ منکر۔ اور یہ معروف اور منکر کا معاملہ بڑا اہم ہے، یہ اقدار جب تلپٹ ہوتی ہے تو نو انسانی جو ہے وہ ایک کباڑ خانہ بن جاتی ہے، سنڈاس بن جاتی ہے، یہ تلپٹ ہوتی ہیں اقدار، اور آپ کو معلوم ہے شیطان کا تو کام یہ، اور خاص طور پر منافقین کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، وہ لوگ کہ جو منافقت کا شکار ہوتے ہیں، زبان سے دعویٰ اسلام کا، ایمان کا، مومن اور مسلم ہونے کا، حقیقتاً دل جو ہے وہ یقین سے خالی ہے، اور ہوا و ہوس کی پیروی ہو رہی ہے، بندگی ہو رہی ہے، خواہشات نفس کا اتباع ہو رہا ہے، وقت کے فرعونوں کی غلامی ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف منافق مرد منافق عورتیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، دوسرے کے سپورٹر ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں، اور جو معاشرے میں جو بگاڑ وہ پیدا کرتے ہیں اصل میں وہ یہ ہے کہ منکرات کا حکم دیتے ہیں، جو شے غلط ہے، فطرت انسانی کے خلاف ہے، جس کے اندر خیر نہیں شر ہے انسانیت کے لیے، وہ اس کو فروغ دیتے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. اس معاملے میں کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے، نہ کوئی عقلی دلیل اور نہ کسی اور قسم کا کوئی جو استدلال، صرف ایک بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار دیا ہے، جو کچھ آپ نے بتایا وہ کل کا کل معروف، جس سے آپ نے منع کر دیا، روک دیا، وہ قیامت تک کے لیے وہ ہے ہی منکر. اب ہر دور میں اگر کسی کو تولنا ہے کہ کیا شے معروف ہے کیا منکر ہے، تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافقین کا کام ہے اس کو تلپٹ کرنا. اور جیسے کہ آج ہے، آج کے دور میں منکرات کو معروف کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. یہ حیا انسان کا زیور تھا، اور بے حیائی اور اوریانی یہ شیطنت ہے. یہ شیطان جو ہے اس رستے سے انسان کو کیا کرتا ہے، حیوانیت کے رستے پر لے آتا ہے، وہ شرف انسانیت سے محروم کر کے حیوان محض بنا دیتا ہے. آج کا پورا معاشرہ کس چیز کو معروف سمجھ رہا ہے؟ یہ بے حیائی آخری درجے کی، اور یہ رفتہ رفتہ معروفات میں شامل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ تو بالکل انسان کو لباس سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، حیا کے تصورات کو بھی زائل کر دینا چاہتے ہیں. یہ جو فرق ہے، ماں اور بیٹی اور بہن اور بیوی، یہ سب مٹا دینا چاہتے ہیں. یہ انتہا درجے کی شیطنت ہے. اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. نتیجہ کیا ہے؟ انسانیت ختم، فیملی انسٹیٹیوشن تباہ و برباد. اب زیادہ تعداد ان بچوں کی ہے ان معاشروں میں کہ جن کے والدین، والد کا پتہ ہی نہیں کون، کیسے پرورش ہوگی ان کی، کس ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، ذہنی تربیت کا کیا سامان ہو رہا ہے. انتہائی اب نارمل فضا کے اندر وہ بچے پرورش پاتے ہیں، والدین کی شفقت سے محروم، خود غرضی، مفاد پرستی، اسی کو معروف کا درجہ دے دیا. خود غرضی ہی معروف بن گئی ہے، کوئی ایثار، کوئی قربانی، کوئی محبت، کوئی شفقت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثانوی ہو کر رہ گئی ہیں، اور یہ اقدار، ان سے انسان جو ہے آہستہ آہستہ یہ اجنبیت کے پردے حائل ہو رہے ہیں کہ یہ بھی کچھ ہے ہوتی. کام تو وہ کرو جس میں نیٹ فائدہ ہو، تب تو آپ نے کچھ کیا. اور اگر آپ کو کوئی ذاتی گین نہیں ہو رہا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز کے اصول کے حوالے سے آپ کا قدم آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے وقت ضائع کیا. چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کے عزیز ہیں، والدین ہیں، یہ سارے تصورات یہ انسانیت کے لیے مہلک، انسان کو حیوان بنا دینے کی سازش. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑی سازش کے تحت معروف کو منکر بنا دیا جاتا ہے، منکرات کو معروف. اس وقت یہی ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس کو فروغ دے رہے ہیں، اس تہذیب کو، وہ سب المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. قرآن نے بالکل واضح کر دیا کون لوگ. تو انسانیت کی بھلائی، رحمت تو اس میں ہے کہ اس معروف اور منکر کے معیار کو اختیار کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اس کو اختیار کریں گے تو رحمت ہی رحمت ہے پوری نو انسانی کے. اس سے دور جائیں گے تو اپنے پر قدموں پر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے، انسانیت کا خون کریں گے، انسانیت کی دھجیاں بکھیریں گے۔ تو آپ کی رحمت للعالمین کی شان سب سے پہلی، یأمرون بالمعروف یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، اس کے بعد فرمایا ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ایک کام اور بھی کریں گے، ہر طیب پاک صاف ستھری چیز کو حلال قرار دیں گے اور ہر نجس چیز کو، ناپاک شے کو، خبیث شے کو حرام قرار دیں گے۔ یہ کام بھی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر، اور آپ سے پہلے جو مختلف مذاہب کے اندر بحث چلتی رہی، اس لیے کہ یہود میں، یہود کو بھی شریعت تو دی گئی تھی، وہ بھی آسمانی ہدایت تھی، لیکن ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی، یہ ان کے لیے سزا تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یہودیوں کے ظلم اور زیادتی اور شرارتوں کی وجہ سے ہم نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی بطور سزا۔ اب اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابدی حرام ہے، چنانچہ بہت سی حلال چیزوں سے محروم ہیں۔ تو کیا شے واقعی حلال ہے، کیا واقعی حرام ہے، اس کا بھی آخری فیصلہ اور حتمی فیصلہ کہ ہر طیب، ہر پاک چیز، ہر وہ شے جس میں خیر ہے اس کو حلال کریں۔ کسی حلال شے سے انسان کو محروم رکھنا یہ بھی تو ایک طرح کی زیادتی ہے۔ رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ ہر حلال شے کو، ہر خیر کی شے کو، ہر پاکیزہ شے کو جائز اور حلال قرار دیا جائے، اور اسی رحمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر ایسی شے کو جس میں نجاست ہے، جس میں خباست ہے، جس میں گندگی ہے، جس میں شر ہے، اس سے انسانیت کو روک دیا جائے، اسے حرام قرار دیا جائے۔ یہ ابدی حلت اور حرمت، اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ نبی آخر الزماں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر۔ اب اس کے بعد یہ بحث بھی بند، اس کی اگلی بات ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نوع انسانی کے کندھوں پر پڑے ہوئے بوجھ اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے طوق، غلامی کے طوق، ان سب سے نجات دلائیں گے وہ نبی آخر الزمان، رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا ایک پہلو تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پچھلی جو امتیں تھیں، سابقہ امتیں، ان میں بڑی سختی بھی تھی، بہت سے احکامات کے معاملے میں شریعت کے احکام بڑے سخت تھے اس امت کے مقابلے میں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی اس پر رحمت ہے، تو بہت سی آسانیاں ہیں جو سابقہ امت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھی ہیں۔ مثلا ایک روزے کے حوالے سے ہی ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہود کا روزہ جو ہے وہ رات کے وقت ہی جب وہ سو گئے اسی وقت شروع ہو گیا، سحری کا کانسیپٹ نہیں تھا، جب ایک دفعہ سو گئے تو اب یہاں سے روزہ شروع ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزوں میں کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سے پہلوؤں سے اس امت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے، آپ کے امتیوں کے لیے بہت سے بوجھوں سے نجات دلائی ہے۔ لیکن اصل میں جو بوجھ، جو طوق جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلائی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیل بتاؤں، اس وقت صرف ان کو گن کر چند ایک کا ذکر کروں گا۔ ایک سب سے بڑا بوجھ اور طوق جو ہے وہ غلامی کا بوجھ اور طوق تھا، دور ملوکیت، شہنشاہیت کا دور ذرا یاد کیجیے۔ آپ سے پہلے پوری نوع انسانی صرف ایک ہی نظام سے واقف تھی اور وہ تھا ملوکیت، مونارکی۔ اور اس میں کیا ہے، ایک خاندان کو حق حاصل ہے، جو چاہے قانون بنائے، سیاہ و سفید کا مالک ہے بادشاہ، تمام حقوق اس کے، رعایا کے کوئی حقوق نہیں. رعایا کا کام ہے خدمت کرنا، اور جو بھی وہ قانون بنا دے اس کی پاسداری کرنا، محصول ادا کرنا، ٹیکس دیتے رہنا. ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ اس دور میں موجود نہیں تھا. گویا انسانوں میں سے ایک طبقہ ہے، بڑا محدود سا ایک خاندان ہے جو حاکم بن بیٹھا ہے، جو آقا ہے سب کا، اور بقیہ پوری نو انسانی ان کی غلامی چاکری کر رہی ہے. وہ جو مساوات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، سب کا خالق ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلوں میں اور مختلف نسلوں میں جو تقسیم کیا ہے، یہ سب کو صرف تعارف کے لیے ہے. اس کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، سب برابر ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں. اس وقت آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہیومن رائٹس کا تصور اور اعلیٰ ترین سطح پر دیا، اور وہ نظام قائم کر کے دکھا دیا. یکساں حقوق، خلیفہ سے بھی جھگڑا ہو تو دونوں حاضر ہوں گے عدالت میں، اور دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ایک عام شہری بھی اور ایک خلیفہ بھی. قانون ہے تو سب کے لیے، اور وہ قانون اصل میں تو اللہ کا قانون ہے. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اس قانون کو نافذ کرے، اور جیسے وہ عام لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے اسی طرح خلیفہ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. یہ جو ہے نو انسانی کو اس غلامی کی بندھن سے نجات دلائی جس کا ذکر کیا ہے. مسلمان افواج سے جب پوچھا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا ایرانی سپہ سالار کو کہ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، ہم بھیجے گئے ایک مشن کے لیے، ایک مشن لے کر کہ نو انسانی کو کفر اور جہالت اور شرک کے اندھیاروں سے نور ایمان کی طرف لائیں، انہیں متعارف کرائیں نور ایمان سے، اس نور ہدایت سے، قرآن سے، اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عادل اجتماعی کی چھتری تلے لے آئیں. یہ مشن ہے ہمارا. یہ نو انسانی کے گردنوں میں جو غلامی کا جوا ڈال رکھا ان بادشاہوں نے، اس جگجوئے کو توڑنے کے لیے، اس کوک سے انہیں آزاد کرانے کے لیے ہم بھیجے گئے، اور واقعتاً آپ نے آزاد کرایا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سے گوشے ہیں جن میں آپ نے نو انسانی کو ان بندھنوں سے آزاد کروایا ہے. ایک معاملہ جو بادشاہوں کے ساتھ ساتھ مذہبی طبقات کی اجارہ داری کا بھی تھا، کہ ہر دور میں مذہبی طبقات جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان حائل ہو کر بیٹھ جاتے تھے، ہماری مٹھی گرم کرو، ہمیں خوش کرو، نذرانے دو تو ہم تمہاری بات آگے پہنچائیں گے، تم انتہائی ناپاک ہو، گناہگار ہو، معصیت کی پورٹ ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے. ہر دور میرا یہ ایک اور اضافی غلامی، یہ مذہبی غلامی کا جوا تھا جو انسانوں کی گردوں میں پڑا ہوا تھا، استحصالی نظام. اس سے بھی نجات دلائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی بتا دیجئے میرے بندوں کو، جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، کہ میں بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، جہاں بھی پکارے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے. دعا کرو براہ راست. وہ جو اقبال نے کہا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اس غلامی سے بھی یہ جو بیچ میں حائل، یہ بیچ میں جو کچھ بار لوٹ بیٹھ جاتے ہیں، جو بھتہ لیتے ہیں کہ اللہ تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، ان کا بھی جو طلسم توڑا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توڑا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ سارے جوئے پھر خود اپنی گردنوں میں دوبارہ بھی ڈال لی، چنانچہ ہمارے ہاں ایک طبقہ پھر وہی کا وہی ہے، ان کے مٹھی گرم کیے بغیر آپ اللہ کے سے رسائی نہیں حاصل کر سکتے، وہ آپ کو یہی سکھائے گا، ابھی ایک الگ ایشو. اسی طریقے سے ایک تیسرا پہلو بھی ہے، جس پہلو سے آپ نے نو انسانی کو ناروا بوجھوں سے نجات دلائی ہے، اور وہ معاشرتی رسومات کے حوالے سے. صرف اشارہ ہی کر سکوں گا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس مضمون کو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ آخری حصہ تو یہ ہے کہ اس نبی رحمت کے حوالے سے اس کے امتیوں کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا فرض منصب ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا مستحق تو ہو تم، لیکن اس مستحق ہونے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے، کب کوئی شخص اس کا مستحق ہوگا، اس کی شرائط کیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. تو تیسرا گوشہ جو ہے جس میں اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بوجھ اور طوق جو پڑے ہوئے تھے اس کے گردنوں میں اور جو کندھے پر بوجھ تھے اسے نجات دلائی، وہ معاشرتی رسومات کے حوالے سے ہے. پیدائش کے وقت کی رسومات، شادی کے وقت کی رسومات اور مرگ کے وقت کی رسومات، یہ ہر معاشرے میں جو امیر طبقہ ہوتا ہے، جو صاحب حیثیت، وہ ایک ایسے معیارات سیٹ کر دیتا ہے ان مواقع کے اوپر، تقریبات اور رسومات کی ایک بھرمار، کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ خائی نہ خائی پیچھے چلتے ہیں، ان تمام کھاتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام رسومات کے معاملے میں تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان پر بے پناہ بوجھ معاشی، ان کا بال بال قرض میں بن جاتا ہے. لیکن سوشل کمپلشن ہے، پیدائش ہوئی ہے بچے کی، اب یہ کچھ کرنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے، شادی کا معاملہ ہے، فلاں رسم بھی کرنی ہے، منگنی بھی کرنی ہے، پھر تیل کی ایک رسم ہے، پھر مہندی بھی ایک رسم ہے، پھر جو ہے وہ رخصتی کی ایک تقریب ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اضافے ہیں، کہ ان سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہت ہی موسیقی بھی ہو، راگ رنگ کی محفلیں بھی ہوں، اور پورا جو ہے علاقہ بکا نور بھی بنایا جائے. یہ ساری چیزیں جو سیٹ ہو جاتے ہیں معیارات، اور ایک عام آدمی نو انسانی کی ایک عظیم اکثریت اس کے بوجھ تلے پس کر رہ جاتی ہے، لیکن کھائی نہ کھائی انہیں کرنا پڑتا ہے. ان سب سے بھی آپ نے پورے طور پر نجات دلا دی تھی. انشاءاللہ اس موضوع پر بات جو ہے آئندہ ہوگی، خاص طور پر رسومات کے حوالے سے، اور پھر اس سے آگے بھی بات بڑھے گی. اگرچہ اگلا جمعہ میں یہاں پر نہیں ہوں، مجھے لاہور سے باہر جانا ہے، لیکن اس سے آئندہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ میں اسی مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، سچا پیروکار بنائے، اور ہم ان شرائط کو پورا کرنے والے ہوں کہ واقعتاً اللہ کی رحمت خاص کی ہم مستحق بن سکے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.